السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستانی فوج نے الزام عائد کیا ہے کہ بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر عام شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے کلسٹر ٹوائے بم کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ کلسٹر ٹوائے بم کی وجہ سے 4 سال کے بچے سمیت 2 شہری ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ عام شہریوں پر کلسٹر میونیشن سے حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ ابھی آپ کچھ دیر پہلے سن چکے ہیں۔ افغانستان میں طویل جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور طالبان رہنماؤں کے درمیان امن مذاکرات کا 8واں دور ہفتے سے قطر کے دارالحکومت دوحا میں شروع ہونے جا رہا ہے، جسے فریقین کے درمیان امن سمجھوتے کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں بھی ایک رپورٹ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے سنی۔ بلوچستان کی نوزائیدہ سیاسی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کو باقاعدہ طور پر خیبر پختونخوا کی عملی سیاست میں 3 نومنتخب اراکین نے اسمبلی کی حمایت حاصل کرنے کے بعد موقع مل گیا ہے۔ ضلع خیبر اور مہمند سے تعلق رکھنے والے ممبران اسمبلی نے جمعے کی رات اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی موجودگی میں بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس فیصلے کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مخلوط حکومت کا بھی حصہ بن جائے گا۔ بلوچستان کے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے کسی دوسرے صوبے کی سیاست میں شامل ہونے کا یہ پہلا موقع ہے۔ پشاور سے شبیم شاہد کی رپورٹ۔
بلوچستان کی نوزائیدہ سیاسی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کو باقاعدہ طور پر خیبر پختونخوا اسمبلی اور سیاست میں عملی طور پر قبائلی اضلاع سے آزاد حیثیت سے کامیابی حاصل کرنے والے 9 منتخب ممبران اسمبلی کی حمایت حاصل کرنے کے بعد داخلے کا موقع مل گیا ہے۔ ان ممبران اسمبلی، جن میں سے 2 کا تعلق ضلع خیبر اور 1 کا مومن سے ہے، نے اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی موجودگی میں بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ سابق ممبر قومی اسمبلی حاجی شاجی گل نے اس فیصلے کے بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا۔
بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے وہ بلوچستان میں بھی پی ٹی آئی کا اتحادی ہے اور فیڈرل حکومت میں بھی پی ٹی آئی کا اتحادی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر یہاں پر بھی ہمیں کوالیشن پارٹنر ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہاں بھی حق دیا جائے گا ایک پارٹی کا۔
بلوچستان عوامی پارٹی کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں نمائندگی ملنے کے بعد اسے باقاعدہ طور پر مخلوط حکومت کا حصہ بھی بنا دیا جائے گا، اور بقول حاجی شاجی گل اسے خواتین کے لیے مخصوص 4 میں سے ایک نشست بھی حاصل ہو جائے گا۔
اگر ہم کسی پارٹی میں شامل نہ ہو جاتے، ہم آزاد رہتے، تو پھر یہ فیمل کا سیٹ نہیں، ہم فیمل پر نہیں بنا سکتے تھے، تو اس لیے ہم نے اپنے ممبران کو پارٹی بھی جوائن کرایا اور پارٹی کے ساتھ ساتھ فیمل کا سیٹ بھی حاصل کیا۔
ضلع خیبر سے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی اقبال افریدی نے آزاد ممبران اسمبلی کی بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا،
ہمارے اتحادی جہاں بھی ہے، اگر اس کو کوئی نیا ممبر منتخب ہوتا ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہو یا صوبائی اسمبلی کا، وہ ہمارے حلیف ہے، اور یہ جو شمولیت ہوئی ہے تو انشاءاللہ ان کے نتائج اچھے برآمد ہوں گے اور یہاں پہ بھی ہمارے حلیف ہی رہیں گے۔
پچھلے 20 جولائی کو قبائلی اضلاع سے 6 افراد نے آزاد حیثیت، 5 نے پاکستان تحریک انصاف، 2 نے جمعیت علماء اسلام پارلیمان گروپ، اور 1-1 نے جماعت اسلامی اور عوامی نیشنل پارٹی کے ٹکٹوں پر انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی۔ آزاد میں سے 2 نے پاکستان تحریک انصاف اور 3 نے بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت اختیار کر رکھا ہے، جبکہ پشتون تحفظ تحریک کے حمایت یافتہ امیدوار نے ابھی تک کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار نہیں کیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
جمعے کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے محکمہ داخلہ کی طرف سے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی تھی، جس میں وادی کشمیر میں موجود سیاحوں اور امرناتھ یاترا پر آئے ہوئے ہندو عقیدت مندوں کو دورہ مختصر کر کے جتنا جلدی ہو سکے وادی سے واپس جانے پر زور دیا گیا۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی سیاحت پر آئے ہوئے سینکڑوں بھارتی شہری گھبراہٹ کے عالم میں وادی سے نکل رہے ہیں۔ سنیچر کو علل صبح سیاحوں اور ہندو یاتریوں نے وادی کے ہوٹلوں، ہاؤس بوٹوں اور دوسرے مہمان خانوں کو خالی کرنا شروع کر دیا۔ مختلف ہوائی کمپنیوں نے انہیں وادی سے باہر لے جانے کے لیے سری نگر اور دلی اور سری نگر اور جموں کے درمیان خصوصی پروازیں چلانے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ سیاحوں اور یاتریوں کی ایک بڑی تعداد سڑک کے راستے جموں کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ وادی میں کام کرنے والے غیر مقامی مزدوروں اور سرکاری ملازمین کا ایک حصہ بھی وادی چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ ریاست کے محکمہ داخلہ نے جمعے جمعے کی سہ پہر ایک ایڈوائزری جاری کی تھی جس میں وادی میں موجود سیاحوں اور کشمیر کی پہاڑیوں میں واقع ہندوؤں کے متبرک مقام امرناتھ گار کی یاترا پر آئے ہوئے عقیدت مندوں کو دورہ مختصر کر کے جتنا جلدی ہو سکے وادی سے واپس جانے پر زور دیا گیا۔ محکمہ داخلہ کے مطابق یہ ایڈوائزری کشمیر میں پائے جانے والی حفاظتی صورتحال کے پیش نظر جاری کی گئی ہے۔ اس میں دہشت گردی کے واقعات رونما ہونے کے خدشات بھی ظاہر کیے گئے ہیں۔ چند سیاحوں کے تاثرات:
یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ جو بھی ہو رہا ہے، ہم لوگ اتنا دور سے آیا، ہمارا 60,000 روپے لگ گیا، ہم نے پلین میں آیا اور واپس جا رہا ہے، کیا مطلب ہوا ہمارا؟ شام کو پہنچا، صبح واپس۔
اور یہ ماحول خراب کرنے کی ویوستھائیں ہیں، اور ماحول خراب ہو ہی گیا ہے، بلکہ اسی لیے یہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ 3 دن ہو گئے یہاں پڑے پڑے، تو گھر پہنچنے کی زیادہ جلدی ہے بس۔
محکمہ داخلہ کے جاری اعلامیے سے وادی میں پائی جانے والی کشیدہ صورتحال میں اضافہ ہوا ہے۔ جمعے کی شب خوف ہراس کی فضا میں مقامی لوگوں نے بازاروں کا رخ کیا اور اشیائے خرد و نوش سمیت دیگر چیزوں کی غیر معمولی خریداری کی۔ ریاست بالخصوص مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں گزشتہ تقریباً 1 ہفتے سے خوف ہراس پایا جا رہا ہے۔ یہ خوف ہراس بھارتی حکومت کی طرف سے ریاست میں ہزاروں کی تعداد میں اضافی فورسز، جن میں وفاقی آرمڈ پولیس فورسز اور نیم فوجی دستے شامل ہیں، پہنچانے کے نتیجے میں پھیل گیا۔ مقامی انتظامیہ اور مختلف سرکاری ایجنسیوں کی طرف سے ایک کے بعد دیگرے ہنگامی نوعیت کے اعلانات کی وجہ سے لوگوں میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ ریاست کے گورنر ستیاپال ملک نے ان تمام افواہوں کو بے بنیاد قرار دے کر ایک مرتبہ پھر لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان پر کان نہ دھریں اور اپنا معمول کا کام کاج جاری رکھیں۔ سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سنیچر کو گورنر کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد نامہ نگاروں کو بتایا،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گورنر صاحب سے یہ بھی پوچھا کہ 35A کے بارے میں جو لوگوں کے خدشات ہیں وہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزوں پہ بات ہو رہی ہے، 370 کو لے کے بات ہو رہی ہے، ڈیلیمیٹیشن کو لے کے بات ہو رہی ہے، اور کل تو بہت ہی زیادہ ٹرائیفرکیشن کو لے کے لوگ پریشان تھے۔ گورنر صاحب نے ہمیں یقین دلایا کہ اس سلسلے ان تمام معاملوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی پیش رفت نہیں کی جا رہی ہے، کوئی تیاری نہیں کی جا رہی ہے اس طرح کے اعلان کے لیے۔
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
30 جولائی کو پارلیمنٹ سے منظور کیے جانے والے طلاق ثلاثہ بل کو، جو کہ اب قانون بن گیا ہے، سپریم کورٹ اور دہلی ہائی کورٹ میں الگ الگ چیلنج کیا گیا ہے۔ دونوں عذرداریوں میں اسے آئین اور شریعت کے منافی بتایا گیا ہے۔ تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم پیش کرتے ہیں۔
کیرالا کی ایک سنی مذہبی تنظیم سمست کیرالا جمعیت علماء نے طلاق ثلاثہ قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ نے یہ قانون مذہبی شناخت کی بنیاد پر عوام کے ایک طبقے کے خلاف وضع کیا ہے، اس سے عوامی طور پر شدید بدگمانی پیدا ہوگی، اور اگر اس بدگمانی کو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی تو لوگ مذہبی بنیاد پر بڑھ جائیں گے اور معاشرے میں عدم استحکام پیدا ہوگا۔ پیٹیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ اس قانون کا مقصد بیک وقت دی جانے والی 3 طلاقوں کو ختم کرنا نہیں، بلکہ مسلم شوہروں کو اس کے الفاظ میں سزا دینا ہے۔ اس قانون کی 4 کے مطابق اگر کوئی مسلم شوہر 1 ساتھ 3 طلاقیں دے کر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے تو اسے 3 سال کی جیل ہوگی۔ 7 کے تحت طلاق ثلاثہ کو جرم قرار دیا گیا اور اسے قابل مواخذہ اور ناقابل ضمانت بنایا گیا ہے۔ اس قانون کو دہلی ہائی کورٹ میں ایک سینئر وکیل شاہد علی خان نے چیلنج کیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ قانون مسلم مردوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
یہ بھارتی کانسٹیٹیوشن کا الگھن ہے۔ بھارتی کانسٹیٹیوشن میں جو آرٹیکلز ہیں، خاص طور سے 14, 15, 21 اور 25، یہ ان کا وائلیشن ہے۔ اور قرآن کریم کی جو آیت ہے 228, 229, 230 سورہ البقرہ، آیت نمبر 35 سورہ النساء، اور آیت نمبر 127 آف سورہ طلاق، یہ ان کا الگھن ہے۔ اور چونکہ آرٹیکل 25 کے تحت کانسٹیٹیوشن جو ہمیں دیتا ہے، فریڈم دیتا ہے اپنے اپنے ریلیجن کو پروفیس کرنے کا فریلی، تو جب یہ اس میں مداخلت ہے تو اس طرح سے ہم قرآن کریم کو ماننے نہیں مان پائیں گے اگر اس قانون کو مانیں گے تو اس لیے یہ قرآن کریم کا الگھن ہے۔ اس لیے وہ کانسٹیٹیوشن کا بھی الگھن ہوگا آرٹیکل 25 کا، سنس یہ آرٹیکل 25 کا وائلیشن ہے سیدھے سیدھے، اس لیے اس کو ختم ہونا چاہیے۔
شاہد علی خان نے یہ بھی کہا کہ یہ قانون شوہر اور بیوی کے درمیان مصالحت کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے۔ انہوں نے شوہر کو جیل ہو جانے کی صورت میں حکومت کی جانب سے اس کی بیوی کے نان نفقے کا انتظام نہ کیے جانے پر بھی اعتراض کیا۔ اگلے ہفتے ان کی عذرداری پر سماعت ہوگی۔ ادھر حکومت کا کہنا ہے کہ یہ قانون مسلم خواتین کے ساتھ انصاف کو یقینی بنانے کے لیے وضع کیا گیا ہے اور اس سے صنفی امتیاز کو ختم کیا گیا ہے۔ وزیر قانون روی شنکر پرساد کے مطابق اسے سیاست کے چشمے سے نہیں دیکھنا چاہیے۔
لیکن کیا ہم اس ملک کے مسلم سماج کے بیٹیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے کیا؟ اس پر بھی ہم سیاست کریں گے کیا؟ اور بار بار جو میں نے مسلم دیشوں کی بات کہی، کیوں کہی تھی؟ کہ مسلم دیش شریعت سے چلتے ہیں پھر بھی بدلاؤ کیا۔
روی شنکر پرساد اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیتے کہ جب شوہر جیل چلا جائے گا تو اس کے بیوی بچوں کے اخراجات کون برداشت کرے گا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نامزد کردہ انٹیلیجنس کے سربراہ نے درکار کوائف اور تجربے پر اٹھنے والے سوالات کے پیش نظر عہدے کے لیے اپنا نام واپس لے لیا۔ کانگریس کے رکن جان ریڈکلف نے، جنہیں نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کے طور پر نامزد کیا گیا تھا، فیصلہ کیا ہے کہ وہ کانگریس کے رکن رہیں گے، جہاں انہوں نے ٹیکسس کے عوام اور ہمارے ملک کے لیے نمایاں کام سر انجام دیا ہے۔ یہ بات صدر ٹرمپ نے جمعے کے دن اپنی ایک ٹویٹ میں کہی۔ جمعے کے روز وائٹ ہاؤس کے ساؤتھ لان میں اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے صدر نے اس فیصلے کا الزام ذرائع ابلاغ کی جانب سے کی جانے والی پوچھ گچھ کو قرار دیا۔ صدر نے کہا کہ صحافیوں نے ریڈکلف کے ساتھ بے انصافی برتی اور بتایا کہ نامزدگی کی توثیق کا عمل طویل تر ہوتا۔ یہ اقدام ایسے میں سامنے آیا جب پانچ ہی روز قبل واشنگٹن کو حیران کرتے ہوئے صدر نے انہیں نامزد کیا تھا۔ وہ ٹرمپ کے حامی جبکہ ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے جونیئر ترین رکن ہیں۔ امریکہ نے روس پر مزید پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ پچھلے سال روسی ایجنٹوں پر برطانیہ میں ایک سابق روسی جاسوس اور اس کی بیٹی کو زہر دینے کا الزام ہے۔ امریکہ جواب میں یہ پابندیاں عائد کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ان نئی پابندیوں کے تحت امریکہ روس کو بین الاقوامی اداروں، مثلا عالمی بینک یا عالمی مالیاتی بینک سے لین دین کی مخالفت کرے گا۔ امریکی بینکوں پر بھی یہ پابندی ہے کہ وہ روس کے ساتھ مالی لین دین نہیں کر سکتے۔ ان نئی پابندیوں پر 15 دن کے بعد عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ ہفتے کے روز ماسکو میں پولیس تقریباً 200 مظاہرین کو گرفتار کر چکی ہے۔ یہ مظاہرین غیر منصفانہ انتخابات کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ پولیس کے مطابق یہ مظاہرہ غیر قانونی تھا اور حکومت نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ فرانس کی نیوز ایجنسی کے مطابق گرفتار ہونے والوں میں ممتاز سرگرم لیڈر لویوبوف، سوبول اور 6 صحافی بھی شامل ہیں۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شنائل نے اطلاع دی ہے کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ایجنسی لیبیا میں 3 عقوبت خانوں کو بند کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہے۔ ان قید خانوں میں وہ افراد رکھے گئے تھے جو پناہ حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک جانے کے خواہش مند تھے۔ یہاں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا تھا، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں تھا۔ انسانی حقوق کے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ ان قیدیوں کو کہاں لے جایا گیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ایجنسی اس معاملے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ قید خانے انتہائی مخدوش ہیں اور آئے دن ان پر فضائی اور زمینی حملے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ حملے جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ ان کے لیڈر کم یونگ ان نے ان اجلاس کی صدارت کی تھی جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ نئے میزائلوں کے مزید تجربات کیے جائیں۔ یہ میزائل جنوبی کوریا اور وہاں پر قائم امریکی اڈوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ شمالی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی نے خبر دی تھی کہ کم یونگ ان کثیر المقاصد میزائلوں کا معائنہ بھی کیا تھا اور ان میزائلوں نے 220 کلومیٹر تک مار کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے ان تجربات کو غیر اہم قرار دیتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا کہ یہ سنگاپور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ سنگاپور میں دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات ہوئی تھی۔ سوڈان کے لیے افریقن یونین کے مندوب نے دعویٰ کیا کہ فوج اور جمہوریت پسند مظاہرین کے درمیان شراکت اقدار کا معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے بعد امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس معاہدے سے گزشتہ کئی ماہ سے جاری سیاسی بحران ختم ہو جائے گا۔ ہانگ کانگ میں حکومت کے خلاف احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ یہ سارا تنازع اس بل کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے جس میں تجویز کیا گیا تھا کہ ہانگ کانگ کے ملزموں کو چین کے حوالے کیا جائے گا۔ فی الحال اس بل کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اور ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے جوہری معاہدے کی تعمیل کی خلاف ورزی کی جانب ایک اور قدم اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل، اب سے کچھ دیر کے بعد حاضر ہوتی ہوں پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ۔ السلام علیکم، پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان میں سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں اہم کردار ادا کرنے والی صف اول کی ایک سرکاری یونیورسٹی کامسیٹس کے بارے میں ہم پروگرام کے شروع میں بات کریں گے. یونیورسٹی کے ریکٹر اور پاکستان کے ایک ممتاز سائنسدان اور سائنس کے شعبے میں اپنی خدمات پر تمغہ امتیاز حاصل کرنے والے پروفیسر ڈاکٹر راحیل قمر سے. اس کے بعد ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے پاکستان میں بریسٹ کینسر پر ریسرچ کے ایک ادارے کے فاؤنڈر اور سی ای او شاہ رخ بابر سے, جن کا ادارہ پاکستان میں بریسٹ کینسر کی تشخیص کو بہتر بنانے کے لیے ایک نیا سافٹ ویئر تیار کر رہا ہے. اور آخر میں ہم بات کریں گے اس موضوع پر کہ فلمیں کس طرح تفریح کے ساتھ ساتھ صحت اور تعلیم کے شعبے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. اس بارے میں گفتگو کریں گے شکاگو میں قائم ایک ادارے ایکسپلور دیئر اسٹوریز کی فاؤنڈر, ایک آرٹسٹ, سوشل ایکٹیوسٹ اور فلم ساز سعدیہ عقیلی, جو ایک عرصے سے آرٹس کو صحت اور تعلیم کے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کر رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر ممکن ہوا کچھ اور پیکیجز اور رپورٹیں آپ کو سنوائیں گے. تو پروگرام شروع کرتے ہیں پاکستان میں سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کی ایک ممتاز یونیورسٹی کامسیٹس کے ریکٹر اور سائنس کے شعبے میں اپنی خدمات پر تمغہ امتیاز حاصل کرنے والے پروفیسر ڈاکٹر راحیل قمر سے, جن کی یونیورسٹی طالب علموں کو تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنا کاروبار خود شروع کرنے کے لیے تیار کرتی ہے, جبکہ وہ تعلیم کے دوران بہت سی سماجی خدمات بھی انجام دیتے ہیں. تو لیجیے ان کی گفتگو سنیے. پروفیسر راحیل قمر صاحب, ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ کامسیٹس یونیورسٹی جو ہے اسلام آباد میں جو قائم ہے, اس کی کیا انفرادی بات ہے, یہ دوسری یونیورسٹیوں سے کس طرح مختلف ہے اور کس طرح سملر ہے؟
جی, کامسیٹ ایک, شاید آپ کے علم میں نہ ہو, ایک یہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن تو نہیں ہے, سارٹ آف گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے, جس کا کانسیپٹ جو ہے نا, جو لیسٹ ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں آپس میں کولیبریشن کے لیے آرگنائزیشن بنائی گئی تھی. تو اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ پاکستان میں بیس ہوا تھا اور اس وقت کی حکومت نے اس کو سپورٹ کیا تھا, اس آرگنائزیشن کو کافی, اور سبسیکوینٹ حکومتیں بھی اس کو سپورٹ کرتی آ رہی ہیں. اس کا ہیڈ کوارٹر ابھی بھی یہاں پہ موجود ہے, مگر اس کی کوئی 29 ممالک ہیں جو کہ اس کے ممبرز ہیں. اس وقت میرے پاس تقریباً 38,000 اسٹوڈنٹس ہیں اور 2700 فیکلٹی ممبرز ہیں, جس میں سے 1200 پی ایچ ڈی ہیں, جو کہ پاکستان کی آپ کو کسی اور یونیورسٹی میں بھی نہیں ملیں گے اتنے زیادہ پی ایچ ڈی کی تعداد, اور تقریباً 3000 کے قریب میرے پاس اسٹاف ممبر ہیں. 7 کیمپسز میں ہیں, موسٹلی ناردرن پاکستان میں لوکیٹڈ ہیں, احتباد میں ہیں, اٹک میں ہیں, واہ میں ہیں, اسلام آباد میں آبویسلی ہمارا پرنسپل کیمپس ہے, تھوڑا سا ساؤتھ میں لاہور میں ہیں اور سائیوال اور بہاڑی میں. ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہم فیڈرل یونیورسٹی ہیں, تو فیڈرل یونیورسٹی ہر صوبے میں جا کے اپنا کیمپس کھول سکتی ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سکھر اور کراچی میں, اور کوئٹہ میں تو ہمیں آلریڈی, ہم نے وہاں زمین بھی لے لی ہوئی ہے, تو کوئٹہ میں بھی جو ہے ہم کیمپس کو ادھر اپنے جو ہے نا ایکسپینشن اب ساؤتھ کی طرف اب ہم ایکسپینشن کریں گے.
ٹھیک, تو اس یونیورسٹی کے جو بہترین جو ایریاز ہیں وہ کون سے ہیں؟
ہم آئی ٹی کی یونیورسٹی کے طور پہ ہم شروع ہوئے تھے, مگر ہم نے ریگولرلی گرو کر کے بھی بکیم اے فل فلیج یونیورسٹی, اور اب سارے ڈسپلنز ہیں ہمارے جو ہائیلی سبسکرائبڈ اس وقت جو پروگرامز ہیں وہ آبویسلی آئی ٹی اور انجینئرنگ کے پروگرامز ہیں, جس میں کمپیوٹر سائنس کے پروگرامز ہیں, سافٹ ویئر انجینئرنگ کے پروگرامز ہیں, ڈیٹا سیکیورٹی کے, اور اب ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں. باقی ہمارے پروگرام جو کامن رن آف دا مل پروگرامز ہیں وہ مینجمنٹ سائنس کے کافی سارے پروگرامز ہیں, جس میں پروجیکٹ مینجمنٹ پہ بھی ہے, بی بی اے ہے, ایم بی اے ہے, مینجمنٹ سائنس کے اندر بھی کچھ ہیومینٹیز کے پروگرام بھی ہم رن کر رہے ہیں.
آپ کی یونیورسٹی سے جو طالب علم پڑھ کر باہر نکلتے ہیں ان کے لیے ملازمتیں حاصل کرنے کا کیا اسکوپ ہے؟
ہمارے آج تک جتنے گریجویٹس ہیں نا, تقریباً 60,000 یہ پچھلے 19 سالوں میں گریجویٹ کیے ہیں لوگ نا, اس میں سے 70% جو ہیں وہ تو پہلے ٹیلی کام انڈسٹری میں جاتے رہے ہیں, اب موسٹلی جو ہیں 70% جو ہیں وہ تقریباً آئی ٹی انڈسٹری میں جاتے ہیں. ہم نے جو پہلے ایک ٹرینڈ تھا, آپ کو علم میں بھی ہوگا, پاکستان میں نا زیادہ جاب سیکرز ہوتے تھے, مگر ہم نے اب یہ ایک نیا جو ہے انیشیٹو یہاں پچھلے کوئی 6-7 سالوں سے شروع کیا ہے, جس میں ہمارا ایک نیا منترا ہے, جاب پرووائڈرز ناٹ جاب سیکرز. تو یہ ہم اسٹوڈنٹس میں جو ہے نا انکلکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو آنٹرپرینرز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ایسے کرتے ہیں کہ, ہاں جی وہی میں بتانے چاہ رہا تھا کہ ہم چھٹے سیمسٹر میں بچے کو, اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا لے لیتے ہیں, اسٹوڈنٹ اسٹارٹ اپ بزنس سینٹر ہے ہمارا, بزنس انکیوبیشن سینٹر کے اندر, تو وہ اس میں ہم لے لیتے ہیں اور ان کی فل ٹریننگ کرتے ہیں کہ آئیڈیاز کو جو ہے نا کس طرح ڈیولپ کیا جاتا ہے, بزنس پلان کس طرح بنایا جاتا ہے, پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے, پھر ان کے ناول آئیڈیاز
ہم ان سے کہتے ہیں نوول آئیڈیاز اپنے ڈیولپ کریں, تو ان کے جو بھی جتنے بھی آئیڈیاز ہوتے ہیں, مثلاً اگر کسی کا کوئی پروڈکٹ بننا ہے, کچھ ہونا ہے, تو وہ میں نے ابھی اپنی پروٹوٹائپ ڈیولپمنٹ لیب بنائی ہے, اس میں ہم اس کے پروٹوٹائپ پروڈکٹ بنائیں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ہم جب وہ گریجویٹ کر جاتا ہے بچہ اور ہمارے فیکلٹی ممبرز بھی, تو ہم نے انکیوبیٹر بنایا ہوا ہے یہاں اسلام آباد میں, تو اس انکیوبیٹر میں وہ گریجویٹ کر کے چلے جاتے ہیں. اس وقت میرے پاس انکیوبیٹر میں تقریباً 28 کمپنیاں ہیں جو کام کر رہی ہیں, جو کہ ہمارے اپنے فیکلٹی ممبرز اور ہمارے اسٹوڈنٹس کی کمپنیاں ہیں. 70% اس میں سے آئی ٹی کمپنیز ہیں, اور باقی اس میں کچھ الیکٹرانکس بھی ہیں اور کچھ بایو کی ہیں اور کچھ اور اس طرح کی کمپنیاں ہیں. مارکیٹ میں میری تقریباً 39 کمپنیز جو ہے نا گریجویٹ کر کے جا چکی. ان کا سالانہ جو ٹوٹل ان کا جو فائنینشیل آؤٹ لے ہے وہ تقریباً 400 ملین روپیز کے قریب یہ جو رپورٹ کرتے ہیں ایف بی آئی آر کو, جو وہ تقریباً 400 ملین کے قریب ہے.
ان انکیوبیشن سینٹرز کے حوالے سے سکسیز سٹوریز کیا ہیں آپ کی یونیورسٹی کی؟
آپ کے ہی ملک میں ایک ہمارا ایک ہماری کمپنی کی اسپن آف وہ مارکیٹ ہوئی ہوئی ہے, ایکس گیئر کے نام سے وہاں اسٹوڈنٹس نے بنایا تھا, وہ مارکیٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک سکسیز اسٹوری ہماری اسپن آف ہے نیشنل لسٹنگ سروس کے نام سے ہے, وہ ہماری اسپن آف ہے, وہ ٹیسٹنگ سروس پرووائڈ کرتی ہے پورے پاکستان میں, اور وہ پاکستان میں سب سے بڑی ٹیسٹنگ, جس طرح یو ایس میں ای ٹی ایس ہے نا, اسی طرح یہ یہاں پہ این ٹی ایس کے نام سے ہم نے بنائی تھی. اس کے علاوہ ہماری اس وقت آئی ٹی کے سیکٹر میں ہماری بہت بہت کافی ساری کمپنیز ہیں, جو بچے ہمارے کل گریجویٹ ہوئے ہیں وہ اپنی کمپنیاں اس وقت فری لانسنگ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں, یو ایس اور یورپ سے وہ پروجیکٹس اٹھاتے ہیں آن لائن اور کنڈکٹنگ دوز پروجیکٹس. کچھ کمپنیاں تو اتنی بڑی بڑی ہو گئی ہیں وہ کہ دو دو سالوں میں بچوں نے اپنی پوری پوری کلاس کو جو ہے نا اٹھا کے انہوں نے ہمیں امپلائی کر لیا ہوا.
آپ کی یونیورسٹی کے جو اسٹوڈینٹس ہیں کئی سوشل پروجیکٹس انہوں نے کیے, وہ کیسے کامیاب رہے اور اب تک ان کا کیا آؤٹ پٹ ہے؟
گرین والا کیمپین جو ہے یہ ہم نے لاسٹ ایئر رن کیا تھا, اس سال دوبارہ کرنے جا رہے ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے 38,000 درخت لگائے تھے یہی اپنے سارے کیمپسز میں نا, ابھی ہم اس کا سروائیول ریٹ دیکھ رہے تھے, کیونکہ ہم نے بڑے درخت لگائے, چھوٹے درخت نہیں لگائے, 5 سے 6 فٹ لمبے درخت لگائے. کسی سائٹس پہ 80% درخت سروائیو کیے ہوئے وہ, اور کسی سائٹس پہ 100% درخت سروائیو کیے ہوئے. ہمارا جو کیمپین تھا وہ یہ نہیں تھا, پلانٹ اے ٹری کا کیمپین نہیں تھا, ہمارا کیمپین تھا اڈاپٹ اے ٹری. تو وٹ وی ہیو بین ڈوئنگ از وی ہیو بین لکنگ آفٹر دیم اوور دا لاسٹ ون ایئر, اور ان کی گروتھ کے, ان کے فرٹیلائزر کی نیڈس, اور جب بارشیں نہیں ہوتی ہیں ان پہ ان کو جا کے پانی دینا اور سارا کچھ کرنا, جس کی وجہ سے اتنا ہائی سروائیول ریٹ.
کیا یہ اسٹوڈینٹس درخت کو اڈاپٹ کرتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟
جی جی ایبسولوٹلی, یہ جتنے بھی درخت لگے ہیں نا جی, یہ سارے ایک پیسہ بھی سرکار کا اس میں نہیں لگا, یہ سارے پیسے جو ہمیں دیے وہ فیکلٹی نے اور اسٹوڈینٹس نے جمع کر کے دیے ہیں, اور خود جا کے درخت جو لگائے ہیں اور اپنے ناموں کی چٹ بھی ادھر لگائی ہے تاکہ ان کو پتا ہو کہ کون کون سا درخت جو ہے اس کے نام کا ہے. ہم جو شہر کے ڈفرینٹ سائٹس ہیں نا ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں, مثلا یہاں جو سائٹس ہیں یہ سن ہمیں سی ڈی اے نے ایلوکیٹ کی, کہ یہ 3 سائٹس تھیں ہمارے پاس یہاں پہ نا, ایک کوری روڈ ہے یہاں, اس پہ ایک کشمیر ہائی وے ہے اس پہ, اور ایک ایئرپورٹ کے پاس, ہمیں 3 سائٹس انہوں نے ایلوکیٹ کی کہ ان 3 سائٹوں پہ آپ پلانٹیشن کر سکتے ہیں. تو لاسٹ ایئر ہم نے ان 3 سائٹوں پہ اسلام آباد میں تقریباً 8,000 درخت لگایا تھا.
اور آپ کی یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس نے سٹے نو ٹو پلاسٹک کی بھی ایک مہم چلائی تھی,
جی
اس کے بارے میں بتائیے کہ اس کی کیا سکسیس سٹوری ہے؟
یہ ہم نے جو ہے نا تقریباً 1.5 سال پہلے ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمارے کیمپسز جو ہے نا وہ پلاسٹک فری ہوں گے. تو میں نے یہ جب یہ کیمپین سٹارٹ کی تو میں نے یہ کیا کہ اپنے کیمپسز میں ہم نے بالکل پلاسٹک بند کر دیا, نہ شاپنگ بیگ ہمارے کیمپسز میں ہوتے ہیں, نہ اسٹرز استعمال ہوتے ہیں, نہ پلاسٹک پلیٹ یوز ہوتی ہیں, نہ پلاسٹک کے گلاسز یوز ہوتے ہیں, اور اب ہم وہ پلاسٹک کی جو منرل واٹر کی بوتلیں ہیں ان کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں بالکل. وہ ابھی تک آلٹرنیٹ ہمیں اس کا نہیں ملا, وہ تھوڑی سی چل رہی تھی, باقی سب کچھ ایوری تھنگ وی گون کمپلیٹلی پلاسٹک فری. تو یہ جب سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو مشاہد حسین صاحب لیڈ کر رہے ہیں انوائرمنٹ پہ, جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے مجھے بلایا کہ بھائی آپ نے کس طرح کیا نا, تو انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ مل کے نا یہ جیسے یہ اینٹی پلاسٹک کیمپین کریں. تو پھر میں نے اس وقت ان کو سلوگن دیا کہ جس سے نو ٹو پلاسٹک.
کس حد تک کامیاب رہی اور کیسے؟
جی ہم لوگوں کو دو کام کرتے ہیں, ایک تو جا کے علاقے کو صاف کرتے ہیں, اور اس میں سی ڈی اے اور جو اسلام آباد کے میئر ہیں وہ ہمارے ساتھ بہت اس پہ کوآپریٹ کر رہے ہیں, تو ہم جا کے علاقے کو صاف کرتے ہیں اور دوسرا ہم وہاں لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرتے ہیں. پھر کچھ ہم نے سوشل میڈیا پہ کیمپین کی اور ہمارے ساتھ یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں یہ ہمارے ساتھ شامل ہیں, اس میں مشاہد حسین سید صاحب بھی اور یہ باقی لوگ بھی ہمارے ساتھ اس کیمپین میں شامل ہیں. منسٹری آف انوائرمنٹ نے اس کو بہت سیریسلی لیا ہے اور پورے ملک میں اس کو بین کرنے جا رہے ہیں. وی وار دا فرسٹ ٹو اسٹارٹ اٹ ان پاکستان, اور کسی یونیورسٹی میں بھی ابھی یہ نہیں پھیلا مگر یہ اب پورے ملک میں کے پی کے نے بھی اس کو انٹروڈیوس کر دیا ہے. اسلام آباد جو ہے میرے خیال ہے انہوں نے نیکسٹ منتھ کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے یا سپٹمبر کی ڈیڈ لائن ہے, ایسی کوئی ڈیڈ لائن ہے, اس میں اسلام آباد کو بالکل پلاسٹک فری کر دیں گے, کم از کم شاپنگ بیگ جو ہے نا وہ یہاں آپ کو اسلام آباد میں نظر نہیں آئیں گے بالکل بھی.
تو راہل قمر صاحب, آپ کی یونیورسٹی کام سیٹس کے کوئی فیوچر کے ایسے پلان جن کو آپ اس وقت ہائی لائٹ کرنا چاہیں؟
اب میرا جو اپنا فیوچر ویژن ہے, ایک تو ہم جو ہے نا ایجوکیشن کو اوور ہال کرنے جا رہے ہیں. میں وہ کلاسیکل جو جس کو پوڈیم ٹیچنگ کہتے ہیں آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ ایٹ آل. تو ہم نے یہ 2 سال سے ہم نے ہائبرڈ موڈ آف ٹیچنگ شروع کیا ہوا ہے جس میں ہم کچھ آن لائن فلپ کلاس روم موڈ پہ جو ہے نا کچھ کورسز ہم نے کنورٹ کیے ہیں اور وہ اسٹوڈنٹس اس طرح پڑھتے ہیں. فزیکل کلاس روم میں بھی آتے ہیں مگر آن لائن فلپ کلاس روم موڈ میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو فیوچر میں جو ہے نا ایز این انٹرپرینیئر یونیورسٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں. اس وقت ہم نے یو ایس میں اپنے بہت سارے پیٹنٹس فائل کیے ہوئے ہیں, تقریباً ہمیں یو ایس سے 16 پیٹنٹس گرانٹ ہوئے ہوئے ہیں اور اس وقت 56 کے قریب اور پیٹنٹس فائل ہوئے ہوئے ہیں. ان پیٹنٹس کو جو ہے ہم کمرشلائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس میں سے 4 پیٹنٹس جو ہیں وہ ہم آلریڈی ان کو کمرشلائزیشن فیز پہ لے گئے ہیں, ان پہ کلینکل ٹرائلز اور ٹیسٹ وغیرہ بھی ہو گئے ہیں اور ارادہ ہمارا یہی ہے کہ ان پیٹنٹ سے, کیونکہ ہمارا آئی پی ہے وہ, اور ان کو ہم جو پروڈکٹس ہیں ان میں بڑے انوویٹیو پروڈکٹس ہیں. ایک جو ہمارا پروڈکٹ ہے نا اس کے بارے میں خاص طور پہ بات کروں گا. یہ ہمارا وونڈ ہیلنگ کا پروڈکٹ ہے. یہ ہمارا ایک ریسرچر ہے یار محمد نواز کا, جو ہمارے لاہور کیمپس میں ہوتا ہے. اس نے یہ ڈسکور کیا کہ سرٹن شوگرز جو ہیں, ڈی آکسی شوگرز جو ہیں, وہ وونڈ ہیلنگ میں جو ہے نا نیوجینیسس کر کے وونڈ ہیلنگ بہت تیزی اس کو انہینس کر دیتی ہیں. آپ کو پتا ہے جو ڈیپ کٹ وونڈز ہوتے ہیں یا ڈائبٹکس جو ہوتے ہیں ان کے وونڈ اتنی جلدی ہیل نہیں کرتے ہیں, تو یہ پروڈکٹ ان کے لیے آئیڈیل پروڈکٹ تھا. تو اس کو جب ہم نے اس کی ٹیسٹنگ کی, کلینکل ٹرائلز کی, دس گیو اس ایکسلنٹ ریزلٹس. اب جب اس کی فیکٹری سیٹ کرنے کی بات آئی تو انفارچونیٹلی پاکستان میں اس وقت کوئی نہ اینجل فنڈز ہیں نہ وینچر کیپٹلسٹ ہیں نہ ایسے کوئی چیز نہیں ہے. تو وی وینٹ ٹو آسٹریلیا, وہاں ایک آسٹریلین کمپنی نے ہم سے یہ آئی پی ہم سے لیا ہے. And they are setting up a factory now in Australia to manufacture it and to market it throughout Southeast Asia.
Wow.
So, itna bada ye product hai. Uske baad fir hum isko Europe mein market karenge.
Achha. Aur dusre projects, innovative projects jinka aap zikr karna chahein?
Ji, hamara artificial skin pe ek hamara bahut acha product hai. Is waqt jo hum import kar rahe hain artificial skin, wo takriban jo hum $28 mein jitna patch hum import kar rahe hain na, وہ ہم نے لوکلی اس کو مینوفیکچر کر کے تقریباً اس کی کاسٹ جو ہے نا 50 سینٹ سے $1 کے بیچ میں ہم اس کی ڈالر کاسٹ لے رہے ہیں. باقی ہم کچھ وہ بون مٹیریلس پہ کام کر رہے ہیں, بایو میڈیکل ڈیوائسز بنائی ہیں جو کہ انوائرمنٹل ٹاکسن اسکریننگ کے لیے استعمال ہو رہی ہیں, جو ہے وہ بھی ہم اس وقت فیکٹری سیٹ اپ کرنے کے اسٹیج میں جا رہے ہیں. میرا بھی کام ایسا ہے کہ ہم نے کچھ نینو مٹیریلس پہ ڈیوائسز پہ ہم نے نینو ڈیوائسز پہ کام کیا ہے, اور وہ بھی انشاءاللہ اس کا بھی ہمیں آئی پی ہم نے یو ایس میں فائل کیا ہوا ہے, وہ جیسے ہی ملتا ہے اس کو بھی ہم کمرشلائزیشن کی طرف لے کے جائیں گے. تو اس طرح کی اور بھی بہت سارے پروڈکٹس ہیں اس وقت.
یہ بڑی بات ہے آپ کی یونیورسٹی میں نہ صرف یہ کہ ایجوکیشن مختلف شعبوں میں دی جا رہی ہے بلکہ پریکٹیکلی جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے کام ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں, اور آپ کے اسٹوڈنٹس
نہ
صرف کیمپس میں ہی نہیں بلکہ کیمپس سے باہر جا کر بھی لوگوں کے لیے فلاحی کام کر رہے ہیں.
ہم نے تو دیکھیں جی, جو 2005 کا زلزلہ ہوا تھا نا, وی وار دا فرسٹ پیپل ٹو بی آؤٹ ان دا فیلڈ آلسو. یہ جب آئی ڈی پی سوات پہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا, جو آئی ڈی پی جتنے بھی تھے وہ ہم نے اپنے کیمپسز پہ ہاؤس کیے, جو ٹیررزم سے ہمارے اتنے سارے لوگ مرے ہیں خاص طور پہ یہ ناردرن کے پی کے ایریا میں, وہاں ان کے ہم نے 100 بچوں کو ہم نے اپنے ایبٹ آباد کیمپس میں اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ان کا پورا خرچہ, کھانا پینا رہنا, اسکولنگ ان کے اچھے اسکولوں میں ان کو ہم بھیجتے ہیں, پورا وہ ہم سارا خرچہ ہم بیئر کرتے ہیں. تو اس طرح کی اور بہت ساری انیشیٹیوز ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیوں کو کرنا ضروری ہونا چاہیے, تو وہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کیا جائے ہم اور بھی.
بہت شکریہ پروفیسر راحیل قمر صاحب. جی یہ تھے پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے کی ایک ممتاز یونیورسٹی کام سیٹس کے ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر راحیل قمر جو اپنی یونیورسٹی کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے تھے.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی پروگرام آپ کی دنیا، میں ہوں اس کی میزبان یاسمین جمیل اور میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل. اب ہم بات کریں گے صحت کی. آپ کو گفتگو سنواتے ہیں پاکستان میں بریسٹ کینسر پر ریسرچ کے ایک ادارے زیلکسا کے فاؤنڈر اور سی ای او شاہ رخ بابر کی، جن کا ادارہ پاکستان میں بریسٹ کینسر کی تشخیص کے لیے ایک نیا سافٹ ویئر تیار کر چکا ہے. تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. شاہ رخ بابر صاحب، بتائیے کہ آپ نے ایک ادارہ کھولا جو بریسٹ کینسر پر ریسرچ کر رہا ہے، تو پاکستان میں بریسٹ کینسر پر ریسرچ کا کیا سچویشن ہے اور آپ کے ادارے نے اس ریسرچ میں کیا مزید اضافہ کیا ہے؟
انفارچونیٹلی پاکستان ایشیا کے اندر جو ہے نا ایک لیڈنگ کنٹری ہے جس میں بریسٹ کینسر مورٹیلٹی کے اندر ایشیا میں سب سے زیادہ بریسٹ کینسر افیکٹو جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں انفارچونیٹلی. اور انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو ہے کہ وہ بہت زیادہ ایگریسو کائنڈ آف جو ہے نا کینسر وہ دیکھا گیا ہے. ہمارے ہاسپٹلس کے اندر، ہمارے اچھے شہروں میں، وہاں پہ اویئرنیس بھی اب ماشاء اللہ کافی زیادہ ہو چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ اب ڈفرنٹ ہاسپٹلس میں جو ہے کہ بریسٹ کینسر یا میموگرافی کی ڈفرینٹ مشین اکوپمنٹ بھی لینا شروع کر دیا ہے. بٹ ہمارا جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ ابھی بھی ٹیکنالوجی کا، وہاں پہ ابھی بھی فیسلٹیز کا فقدان ہے. ابھی بھی ہمارے پاس ریڈیالوجسٹ کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ہمارے پاس ہونی چاہیے، تاکہ جتنے ہمارے پاس پیشنٹ ہیں یا جتنا اس کا فلو ہے. تو پاکستان کے اندر جو ہے کہ اب اویئرنیس کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی اڈاپٹیشن کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے، اور کافی ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ٹیکنالوجی کی اڈاپشن ہوگی اور ڈیفینیٹلی جو ہے کہ مزید لوگ ہیں ان ارلی اسٹیج کے اندر ڈائگنوز کر سکیں گے، تو ہم یہ جو ہے بیماری اس پہ قابو پا سکیں گے پاکستان.
تو آپ کے ادارے کی کیا خاص بات ہے جو دوسرے ریسرچ سینٹرز میں نہیں ہے؟
انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ریسرچ ہے بٹ اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی ہونی چاہیے. ابھی جو بھی ریسرچ ہے وہ ساری اکیڈیمیا لیول کے اوپر ہے. وہاں پہ جو ان کا فوکس ہوتا ہے وہ ایک ریسرچ پیپر پبلش کر دینا ہے، وہ ٹوٹل اکیڈیمک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ وہ اپنے ریسرچ کرتے ہیں. ان میں جو ہے کہ اس انڈسٹریلائزیشن، ایک انڈسٹری پروڈکٹ بنانے کے ایک جو اسٹائل ہوتا ہے اس میں وہ بیسکلی ہمارا اکیڈیمیا لیگ کر رہا ہے. اور ابھی ہم لوگ جو ہیں زیلیکسا کے اندر، ہمارے پاس ماشاء اللہ سائنٹسٹ ٹیم ہے اور ہم لوگ پیور ریسرچ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور امیج پروسیسنگ بیسڈ ہے، جو کیا کرتا ہے کہ ریڈیولوجسٹ کو ہیلپ کرتا ہے ارلی ڈائگنوسس آف دا بریسٹ کینسر.
اس وقت کینسر پر دنیا بھر میں کافی ریسرچ ہو چکی ہے، تو آپ کو مزید ریسرچ کی ضرورت پاکستان میں کیوں پیش آ رہی ہے جبکہ سب کچھ اویلیبل ہے، ٹیکنالوجی بھی اویلیبل ہے؟ تو آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کی بجائے اوریجنلی کیا کر رہے ہیں؟
ابھی آپ دیکھیں کہ اگر اس کے اوپر جو ہے کہ آلریڈی اے آئی اور جو ہے نا ہیلتھ کیئر کے اندر اس ٹائم سینکڑوں کمپنیز ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں، اور ہیلتھ کیئر اتنی بڑی ڈومین ہے کہ موسٹلی جو کمپنیز ہیں وہ ڈفرینٹ ڈومینس کے اندر کام کر رہی ہیں. زیادہ تر آپ کو مطلب کمپنیز ملیں گی، کچھ کمپنیز ہیں وہ کہ کام کر رہی ہیں، ریسرچ کر رہی ہیں، اپنا پروڈکٹ ڈیولپ کر رہی ہیں برین کینسر کے اوپر، یا جو ہے نا کہ سم ہیں وہ اسکن کینسر کے اوپر یا اسکن انامولیز کے اوپر کر رہی ہیں، سم ہیں وہ چیسٹ کے اوپر کر رہی ہیں کچھ کمپنیز ہیں. سو بہت ہی تھوڑی سی چند کمپنیز ہیں جن کا فوکس بریسٹ کینسر ہے, اور ان میں سے بھی جو ہے کہ ٹوٹلی دو تین کمپنیز ایسی ہیں جو کیا کر رہی ہیں پیورلی میموگرافی کے اوپر, جس ٹیکنالوجی کے اوپر ہم لوگ کام کریں اس کے اندر وہ کام کر رہے ہیں, اور ابھی بھی وہ کمپنیز بھی اسٹرگل کر رہی ہیں اپنی ایکوریسی امپروو کرنے کے لیے اور اپنی جو فیسلٹی ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے اپنی سروس, تاکہ جو ڈیمانڈ ہے گلوبلی اور جو نیڈ ہے گلوبلی ہمارے جو بریسٹ کینسر کے پیشنٹ کے لیے, تو اس چیز کو وہ ابھی فلفل نہیں کر پا رہے. تو اس میں ابھی ہم لوگوں نے بھی پھر ڈیفینیٹلی یہی ہمارا عزم ہے کہ ہم کیا ہے کہ ہم بھی اس کا پارٹ بنے, اور جو کہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جو کہ ارلی ڈائگنوسس کے اندر, تو ہم اس کو فلفل کر سکیں.
تو اب تک کی کیا آپ کی سکسس اسٹوری ہے؟
ماشاء اللہ ہمارے پاس جو ہے کہ ان لیب ابھی ہم لوگوں نے ڈفرینٹ ٹرائلز کیے ہیں, اور ہمارے جو ٹرائلز ہیں وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ سیٹسفیکٹری ریزلٹس ملے ہیں, جو کہ ہماری ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بہت بڑے مائل اسٹونز ہیں جو کہ ابھی ہم لوگوں نے اچیو کیے ہیں, اور ایکوریسی جو کہ پہلے مس ڈائگنوز ہو رہے تھے تو ہم نے جو ہے کہ سافٹ ویئر یا الگوریزمس ہم لوگوں نے لکھے ہیں جو کیا کر رہے ہیں کہ وہ بیسیکلی امیج کو ریڈ کر رہے ہیں, امیج کو ریڈ کرنے کے بعد اس کے اندر سے انومیلیز کو مارک کر رہے ہیں, اور ابھی تک ہمارے پاس خاطر خواہ ایکوریسی ہم لوگوں نے اچیو کی ہے ایز کمپیئر ٹو جو کہ ایک ریڈیولوجسٹ کی ایکوریسی ہے, ریڈیولوجسٹ کی کیپیبلٹیز ہیں اس کے مقابلے میں ہمارے سسٹم کی کیپیبلٹیز زیادہ بہتر پرفارم کر رہی ہیں. ہم بیسیکلی ایک سافٹ ویئر ٹول بنا رہے ہیں. اچھا ابھی کیا ہے کہ کرنٹلی صرف بہت ہی کم کمپنیز ہیں جو کہ اس ڈومین کے اندر کام کر رہی ہیں, پہلی بات یہ ہے, اور جتنی بڑی مارکیٹ ہے, اور کیونکہ یہ جو بریسٹ کینسر ہے میموگرافی کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, ابھی وہ جو کمپنیز ہیں ایک تو ان کے سولوشنز اگر ہیں تو وہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہیں جو ایک یا دو کمپنیز ہیں, کہ ایون کہ وہاں پہ افورڈیبلٹی کا ایشو آتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے کہ جو اپنا سولوشن بنا رہے ہیں وہ بہتر ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو ٹوٹل پے پر اسٹڈی ماڈل کے اوپر کلاؤڈ بیس کے اوپر ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں. دا ایڈوانٹیج جو ہے کلاؤڈ بیس کا کیا ہے کہ آپ کو اس کی انویسٹمنٹ نہیں کرنی, آپ کو اس کے اپ فرنٹ کے اندر کوئی پے نہیں کرنا, بیسیکلی آپ جتنا یوز کرو گے آپ اتنا پے کرو گے. تو پے پر اسٹڈی ایک تو کیا ہے کہ یہ سسٹم افورڈیبل ہے, دوسری بات یہ کہ دنیا کے اندر اس ٹائم کے اوپر کوئی ایسا ایک اسٹینڈرڈ سافٹ ویئر ابھی بھی اویلیبل نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ 100% ریلائی کر سکیں. سو ہمارا ریسرچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو ایک پے پر اسٹڈی جو کہ ہم سبسکرپشن ماڈل کے اوپر ہم ایک سولوشن دے سکیں, تاکہ وہ ہاسپٹل وہ کلینکس جہاں پہ کاسٹ کی وجہ سے وہ لوگ اس سسٹم کو یا اس سروس کو اویل نہیں کر سکتے, تو ایٹ لیسٹ وہ ہمارے سسٹم کے تھرو ہماری سروس سے وہ جو ہے کہ اس کو فیسلٹی کو اویل کر سکیں جنریٹ کرے گا.
امریکہ اور ترقی یافتہ ملکوں میں تو میموگرافی اب ایک عام فینومینا بنتا چلا جا رہا ہے, لوگ کرواتے ہیں اپنی ہر سال دو سال کے بعد, لیکن پاکستان میں یہ ٹرینڈ ابھی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے خواتین کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ وہ سال کے بعد یا دو سال کے بعد لازمی اپنا میموگرافی کرائیں؟
چھ شہروں میں تو ماشاءاللہ کافی حد تک اویئرنیس ہو چکی ہے, بٹ ابھی بھی ہمارا جو ہے کہ میجر ایریاز جو ہیں وہاں پہ ہمارے پاس اویئرنیس کا فقدان ہے, جس کی وجہ سے ابھی ہمارے پاس لوگوں میں اتنا علم یا نالج نہیں ہے اس کے بارے میں کہ اگر اس کی ٹائملی میموگرافی کرا دی جائے, اس کو ٹائملی ڈائگنوز کر دیا جائے تو یہ جو ڈیزیز ہے اتنی ڈیڈلی نہیں ہے, اس کو کیور کیا جا سکتا ہے. اگر آپ میموگرافی نہیں کرائیں گے, آپ اس کو ارلی ڈائگنوز کی طرف نہیں جائیں گے, تو لیٹر اسٹیج کے اندر آپ اس کو ڈائگنوز ہوگا تو سروائیول کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں, اور اگر اس کا کیور بھی ہوگا تو کیور بھی بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے. میرے خیال میں ابھی کافی این جی اوز ہیں وہ کہ اویئرنیس کے اوپر کام کر رہی ہیں, ایون کہ زیلیکسا ابھی بھی ہم لوگوں نے کچھ پارٹنرشپ کی ہیں, اور اس سال ہم لوگ پورا ایک اویئرنیس کا پلان کر رہے ہیں جس کے اندر ہم نہ صرف اویئرنیس جو ہے کہ ہم لوگ پورے پاکستان کے اندر جو ہے نا کہ سیمینارز کریں گے, ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ایک مہینے کے لیے سیمینارز کریں گے, ہم بیسیکلی لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے. ایجوکیٹ کرنے کے بعد ہم ریموٹ ایریاز میں جہاں پہ سروسز نہیں ہیں, میموگرافی کی سروسز نہیں ہیں, ہم وہاں پہ بیسیکلی میموگرافی بھی کریں گے, اور جو ہے کہ دوسرا میڈیکل ڈیٹا بھی ہم پیشنٹ سے لیں گے تاکہ ہم ان کو مزید جو ہے کہ انالیٹکس دیے جائیں اور ان کو جو ہے کہ مزید ان کا جو ہے ہیلتھ کی صحیح انفارمیشن ان کو دی جائے.
حکومت کیا کرے اس سلسلے میں؟
حکومت سب سے پہلے تو ایک ایسا ایک جو ہے کہ ایسے اقدامات کرے کہ جس کے تحت جو انڈسٹری اور ہاسپٹل یا ہیلتھ کیئر ان کے درمیان جو ہے کہ گیپ اس کو کم کیا جا سکے تاکہ ہیلتھ کیئر وہ انڈسٹری سے نہ ڈریں, آئی ٹی سے نہ ڈریں, کیونکہ پاکستان کے اندر سب سے پہلے بات یہ کہ جب بھی ہم کسی ریڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں ہم کو بتاتے ہیں کہ یار ہم اس طرح سے سافٹ ویئر بنا رہے ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کرے گا, تو دے لائک آل دا وے وہ کہتے ہیں کہ یار اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ نا ہمارا روز ہی ختم کر رہے ہو نا, مطلب ہماری جاب ختم کر رہے ہو, وچ از ایکچولی ناٹ ٹرو. ٹھیک ہے, تو ایک جو ایک ڈر ہے ہیلتھ کیئر اور آئی ٹی کے درمیان اس کو ختم کریں, ڈیٹا اویلیبلٹی کے کوئی اس کے قوانین بنائے جائیں, اور سیکنڈلی جو اکیڈیمیا کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کو بھی فنڈ کرنا چاہیے تاکہ انسٹیڈ کے ریسرچ پیپر ہم لوگ کوئی ہیلتھ کیئر کے اندر پروڈکٹس کو لے کے آئیں. جتنے زیادہ پروڈکٹس آئیں گے ڈیفینیٹلی اتنا ہی زیادہ جو افورڈیبلٹی میں ہوں گے ہمارے پاکستان کے اندر, اور ڈیفینیٹلی ہمارے پاس انٹرپرینرشپ اس کے تھرو جو ہے کہ ایکسپینڈ کرے گی, اس کے اندر مزید جابس کے مواقع پیدا ہوں گے. تو میرے خیال میں اس طرح سے تھوڑا سا گورنمنٹ کو انیشیٹیوز لینے چاہیے.
بے حد شکریہ شاہ رخ بابر صاحب, بے حد شکریہ. جی یہ تھے پاکستان میں بریسٹ کینسر پر ریسرچ کے ایک ادارے زیلکسا کے فاؤنڈر اور سی ای او شاہ رخ بابر. ایک چھوٹا سا بریک.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام ہے آپ کی دنیا, میں ہوں اس کی میزبان یاسمین جمیل. آپ کی دنیا میں بات کی تعلیم کی کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کے ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر راحیل قمر سے, صحت کی بات کی بریسٹ کینسر کے ریسرچ کے ادارے زیلکسا کے فاؤنڈر شاہ رخ قمر نے, اور اب بات ہوگی صحت اور تعلیم کے شعبوں میں آرٹ اور فلموں کے کردار پر. ہمارے ساتھ موجود ہیں شکاگو سے ایک پاکستانی امریکی فلم ساز سعدیہ اوقیلی, جو ایک عرصے تک شکاگو کے اسپتالوں میں زیادہ عرصے تک زیر علاج رہنے والے بچوں کو آرٹس کی تعلیم کے ذریعے صحت یابی میں مدد دینے کے بعد اب اپنا ایک فلم ساز ادارہ ایکسپلور دیئر اسٹوریز قائم کر چکی ہیں, جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد اپنے ناظرین کو پاکستان اور جنوبی ایشیا کی تاریخ, ثقافت اور سیاست اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں زندگی میں کامیابی سے آگے بڑھنے کی تعلیم اور تحریک دینا ہے. السلام علیکم سعدیہ اوقیلی صاحبہ.
السلام علیکم یاسمین, کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا,
بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سعدیہ اوقیلی, سب سے پہلے تو آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ آپ نے کس طرح شکاگو کے اسپتالوں میں داخل بچوں کو بیماری کے ان دنوں کو جبکہ وہ اسکول نہیں جا سکتے تھے آرٹس کے ایسے منفرد تعلیمی پروجیکٹس میں مشغول رکھا جس سے ان کے لیے اپنی بیماری سے مقابلہ کرنا آسان ہو گیا.
جی ہاں جی, یہ ایک فلاحی ادارہ سالوں کے اندر کام کرتے رہے ہیں. ہم لوگ آرٹسٹ, میوزیشنز, کریٹو رائٹرز اور فلم میکرز کو ٹرین کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو ان کی لیول پہ پہنچ, ان کی لیول پہ ریچ کر سکے اور ان کی لیول پہ ان کو انگیج کریں تاکہ ان کی جستجو اور سیکھنے کا جذبہ قائم رہے. تو آرٹ بیس پروگرامنگ تھی جس کے تحت ہم لوگ ان کو میتھ, ہسٹری, جیوگرافی, ہر قسم کی پڑھائی کرا سکتے تھے, اس لیے کہ ان کی جو انٹرسٹ کی لیول تھی وہ آرٹ کے تھرو اس پڑھائی کو اجاگر, اس پڑھائی کی اس نیریٹو کو اجاگر کرتی تھی.
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس قابل ہو سکے, کیونکہ وہ بچے وہ تھے جو زیادہ عرصے تک ہسپتالوں میں اس لیے رہ رہے تھے کہ وہ ایسی بیماریوں میں مبتلا تھے کہ انہیں زیادہ عرصے علاج کے لیے رہنا تھا, اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو اپنی زندگی کے بیماری کے آخری مراحل میں تھے. تو آپ نے ان کو اس حالت میں کس طرح بیماری کا مقابلہ کرنے کی تحریک دی, اور آرٹ کی وہ کون سے پروجیکٹس تھے جو آپ نے ان کو سکھائے؟
جی تو یہ بہت ہم لوگ پروجیکٹس ایسے کر رہے ہیں جو شکاگو کے کامن کور سٹینڈرڈز کے اندر بیسڈ ہیں, اور بچوں کو میں اصل میں یہ کام پاکستان میں بھی کر چکی ہوں, وہاں جا کے سول ہسپتال میں بھی میں نے یہ کام کیا تھا ایز اے والنٹیئر, یہاں سے میں گئی تھی. تو جی ہاں, اور آپ دیکھیں ہر بچے کی ایک لیول ہوتی ہے بیماری کی, और जो भी उनके वेबसाइट पे जाता है आम तौर से लोग जाते हैं उनको या सुई खिलाने चुभाने या उनको दवा खिलाने जो कि उनके लिए ज़रूरी है, मगर हम लोग और हमारा स्टाफ, आर्टिस्ट का स्टाफ, फिल्म मेकर, थिएटर आर्टिस्ट, म्यूजिशंस, क्रिएटिव राइटर्स, उनका काम, उनकी ट्रेनिंग ये है कि वो वेबसाइट पे जाके और वो उन बच्चों को इंगेज करें, सबसे पहले सिर्फ उनकी बात सुनने के लिए और उसके बाद उनको इस तरह से पहुंचे उन तक कि उनकी बीमारी कोलैबोरेशन के बीच में नहीं आए। तो हम लोग ट्रेन पहले ये करते थे कि बीमारी मत देखो, उस बच्चे की जहनियत देखो और उसका इंटरेस्ट देखो, उसकी जस्तजू देखो। वहां से हम प्रोजेक्ट बनाते थे और फिर इस तरह से वो प्रोजेक्ट सारे कॉमन स्टॉक कोर स्टैंडर्ड में एक डेटाबेस बनाया था, उसके थ्रू हम लोग स्कूलों को भेजते थे रिपोर्टों के साथ कि ये बच्चा बीमार है या ये बच्चा अस्पताल में है दिनों के लिए, फलां की सर्जरी है, मगर इनका जहनी लर्निंग कैपेबिलिटीज खत्म नहीं होती, ना हो सकती है, और जिसकी जान है तो जहान है।
तो फिर आप लोग उनको अस्पतालों में जाकर उनको आर्ट की तालीम देते थे?
जी हाँ, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। तो ये हम लोगों का प्रोग्राम जो है, जो अब तक है और अब 5 अस्पतालों में है, ये बेड साइड प्रोग्राम है, बेड साइड। और वो जो आर्टिस्ट हैं, जो हम लोगों का स्टाफ है, वो इन रेजिडेंट आर्टिस्ट कहलाते हैं।
अच्छा, तो क्या इसका आउटपुट क्या रहा, इसका सक्सेस स्टोरी क्या रही इसकी?
इसकी सक्सेस स्टोरी ये है कि जब मैं आई थी कनाडा से अमेरिका के मुल्क में और यहाँ पे मैंने काम शुरू किया था, तो हम लोग एक अस्पताल में थे। हमारा हमने जब काम शुरू किया था तो एक $10,000 का चेक था। और जब मैंने 2016 में वहाँ से काम छोड़ के दूसरी नॉन फॉर प्रॉफिट एस्टैब्लिश की, तो माशाल्लाह से हम लोग का 5 अस्पतालों में हमारा मिलियन के करीब का बजट है। और हम लोग कई बच्चों को हर महीने बेड साइड पे पढ़ाते हैं। और ये मैं आपको बता दूं पक्की बात कि हमारे पास मेडिकल स्टाफ और नर्सें खुद आती थीं कि ये बच्चा पेन मेडिकेशन की ड्रिप नहीं दबा रहा, ओ अच्छा अच्छा आप लोग खड़े हैं और आप काम कर रहे हैं इनके साथ। तो दिमागी और जहनी और फिजिकल कंडीशन जो है ना आपकी, वो अलग थोड़ी है, खुदा ताला ने सब कुछ, हर चीज जुड़ी हुई है ना हम लोगों की।
ठीक है,
तो जब तक हम सीख रहे हैं जब तक जिंदा है।
और इस तरह से वो बच्चे अपनी बीमारी को भूलकर अपने जो 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 जिस चीज में उनको इंटरेस्ट होती थी, जिस आर्ट में भी, मिसाल के तौर पर म्यूजिक है, तस्वीरें हैं, पेंटिंग है, या कोई भी ऐसा आर्ट जो उन्हें आता था जिसमें उनकी इंटरेस्ट थी, आप उनको उसमें मशगूल लगते थे ताकि वो अपनी बीमारी को भूलकर कुछ रिलैक्स हो जाए।
बिल्कुल, रिलैक्स हो और सीखें।
और सीखे
बहुत से बच्चे ठीक होते हैं और वापस जाते हैं सिस्टम में और पीछे रह जाते हैं।
तो इस तरह वो अपने स्कूलों में जाकर जो जो वक्त उनका अस्पतालों में गुजरता था बीमारी के इलाज में, वो भी उनकी पढ़ाई में मदद दे रहा था आपकी मदद से। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ा मुनफरिद प्रोजेक्ट है जो शिकागो के अस्पतालों में जारी है। और क्या ये दूसरे अस्पतालों में भी इसके जाने के इम्कान हैं अमरीका के?
जी हाँ, कोशिश तो इस प्रोग्राम की यही है कि हम लोग जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मुस्तफीद कर सकें। और बच्चों का मतलब ये पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट्स हैं, चाहे 4 साल की उम्र के हों, या बाजे लोग ऐसी बीमारियों में मुब्तला होते हैं जो कि 32 साल के भी हो जाते हैं या 26 साल के भी होते हैं, तो उन्हीं फिजिशियंस उन्हीं सर्जन के पास आते हैं। तो हम लोगों का जो आम तौर से जो हमारा एक्सपेंस था, जो हमारी उम्र, जिन उम्र के लोगों को हम करते थे, वो 4 से 21 साल तक की उम्र के लोग आमतौर से आते थे।
अच्छा, तो आपने अपने इस मुनफरिद प्रोजेक्ट जिसकी आप फाउंडर खुद थी, आपने इसको इनिशिएट किया था इस आइडिया को, कि किसने ये आइडिया?
इसके फाउंडर पॉल श्नेवाइस हैं, जो कि खुद एक राइटर हैं। अच्छा। और जी हाँ,
उन्होंने इस प्रोजेक्ट को, हाँ, और आपने इसको इम्प्लीमेंट करने में आपने और आपकी टीम ने काम किया। अच्छा, अब आप और इसके बाद आपने अपनी जिंदगी का जो रुख था वो बदला और आपने फिर अपना एक इदारा कायम किया, फिल्म साज इदारा, एक्सप्लोर देयर स्टोरीज। तो इससे पहले कि आप अपनी उस इदारे के बारे में बताइए, आप ये बताइए कि आज की दुनिया में दस्तावेजी फिल्मों पर बहुत तवज्जो दी जा रही है, तो इन फिल्मों की अहमियत क्या है?
बहुत शुक्रिया यास्मीन, आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल किया। असल में दस्तावेजी फिल्में जो हैं, वो फिल्में हमेशा से, जब से फिल्म बनी है, وہ لوگوں کو کہانیاں سنانے کے لیے، ان کو وہ چیزیں بتانے کے لیے، ان جگہیں لے جانے کے لیے جہاں پہ ویورز کبھی نہیں جا سکیں گے. اس طرح سے شروع ہوئی تھی. پھر فلمیں مزاحیہ بھی بننے لگی. آپ کو یاد ہے سائلنٹ فلمیں، بلیک اینڈ وائٹ فلمز بنتی تھی جو کہ صرف مزاح کے لیے، چارلی چاپلن اور انہوں کی پروڈکشنز آپ کو یاد ہوں گی.
جی جی.
اور پھر انٹرٹینمنٹ، اور اب بہت بڑی دنیا ہے انٹرٹینمنٹ کی. مگر میں آپ کے سوال پہ واپس آتی ہوں کہ دستاویزی فلمیں جو ہیں وہ پھر سے عروج پہ آ گئی ہیں پچھلے کئی سالوں میں، اور اس کی نتیجہ یہ کہ وہ ایک بیک ریئیکشن ہوتا ہے. جب بہت زیادہ کمرشلائز کوئی چیز ہو جائے، جو بھی چیز ہو، اب اس کا فلم کا جو جانرا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بڑی طرح سے کمرشلائز ہے. اس میں بہت پیسہ لوگ ڈال بھی رہے ہیں اور بہت پیسہ بنا بھی رہے ہیں. تو اس میں سے جو ویسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ واقعی میں فلم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اس چیز کے لیے کہ اس سے کوئی مستفید ہو سکے، کوئی کچھ سیکھ سکے، کوئی اٹس اے ٹول، اور یہ بہت مضبوط ٹول ہے کسی کی پھر سے جستجو کا ذریعہ اور سیکھنے کا جذبہ بڑھانے کے لیے. تو وہ دستاویزی فلمیں پوری کرتی ہیں.
اچھا تو آپ اور آپ نے پروگرام سے پہلے یہ بھی ہائی لائٹ کیا تھا کہ ان فلموں کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو مختلف ملک کے لوگ ہیں ان کو ایک دوسرے کی تاریخ، جغرافیہ، سیاست، ثقافت اور معاشرت کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں. تو آپ نے اپنے ادارے ایکسپلور دی اسٹوریز کے ذریعے یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے، جغرافیہ ہے، سیاست، ثقافت اور معاشرت، اس کے بارے میں دنیا کو معلومات پہنچائیں. تو اس کے لیے آپ نے کن موضوعات کا انتخاب کیا ہے یا انتخاب کر رہی ہیں؟
جی بہت شکریہ. پھر سے بہت اچھا سوال ہے. تو ہم لوگ یہ دستاویزی فلمیں بنا رہے ہیں آن ایسی زندگیوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے کام سے، چاہے کوئی بھی کام ہو، چاہے لکھنے لکھانے کا کام ہو یا ڈاکٹری کا کام ہو یا فلنتھراپی ہو یا کوئی کمیونٹی ایسی ہو جس نے دوسری کمیونٹیز کو، لوکل یا گلوبل، کو کسی طرح سے ان کو فائدہ پہنچایا ہو. یہ ہمارا کرائٹیرین ہے. اور ان کہانیوں کا جو سلسلہ بنتا ہے، دستاویزی فلم کا یہ ہوتا ہے کہ فلم آپ خود شروع کرتے ہیں، ختم وہ جب ہوتی جب وہ بنتی ہے.
بالکل.
اس لیے کہ یہ ایک پی ایچ ڈی کی تھیسس کی طرح ہے. آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ تو یہ کام پورا نہیں ہوتا ہے، اس کا مقالہ جب تک پورا اس کی ریسرچ نہیں ہو جاتی فلم نہیں بن پاتی. اس لیے کہ یہ فلم ہے، حقیقت پہ بیسڈ ہوتی ہیں یہ فلمیں. اچھا. اور آپ کو سچ کی تلاش ہے. تو آپ آخر سے شروع کرتے ہیں اور پھر جا کے کہانی کے شروع پہ پہنچتے ہیں.
تو اس وقت آپ کس کہانی پر کام کر رہی ہیں یا کن کہانیوں پر کام کر رہی ہیں؟
بہت شکریہ یاسمین. اس وقت پوچھنے کا، ہم لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں ایک مشہور ترین ہستی، رائٹر، پاکستان کی رائٹر، ڈائی ہارڈ پاکستانی، پراؤڈ ہیوسٹونین، باپسی سدھوا پہ.
اچھا.
اور وہ ان کا کام شروع ہوا، انہوں نے کام لکھنا شروع کیا تھا پاکستان کی کہانیاں، پھر بریک آف انڈیا، ری ایمرجنس آف پاکستان اور ہندوستان. وہ بڑی آئیکونک ہستی بن گئی ہیں لکھنے لکھانے کی دنیا میں، اس لیے کہ وہ اب 20-24 سال سے وہ لکھ رہی ہیں. اور انہوں نے دروازہ کھولا ہے دوسرے پاکستانی اور ساؤتھ ایشین رائٹرز کے لیے ساری دنیا میں پبلش ہونے کے لیے. تو ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. وہ ابھی رائس یونیورسٹی، ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے یہاں کی، انہوں نے پورے ان کا دنیا کی جیسے ساری زندگی میں جو انہوں نے لکھا ہے اس کو آرکائز کیا ہے. اب سوچئے ایک پاکستانی عورت جو کہ ستارہ امتیاز ان کو دیا گیا ہے اور مائنورٹیز میں ہیں ہماری، انہوں نے ساری دنیا میں ساؤتھ ایشین لکھنے لکھانوں کا ڈنکا بجایا ہوا ہے. تو ان کے اوپر ہمارے پاس ایکسکلوسیو رائٹس ہیں ان کی فلم پہ، اور ہم اس پہ بہت محنت سے کام کر رہے ہیں، اسی لیے کہ یہ دکھانے کے لیے کہ ایک رائٹر کے کام، قلم میں کیا قوت ہے. ٹھیک ہے نا؟ کتنی دنیایں آپ اس قلم سے کھول سکتے ہیں. اور ہماری اس تصویر سے، جو کہ خدا کرے کہ ایسی بنے، لیکن فلم جو ہے وہ بڑا پاورفل میڈیا ہے. اور میرا کام جب ہسپتالوں میں تھا تو یہ بات ظاہر تھی کہ بچوں کے لیے، اب ہماری نیکسٹ جنریشنز کو سیکھنے کے لیے صرف دو کتابوں کے بیچ میں تعلیم نہیں رہ گئی. تعلیم اب میڈیا کے تھرو، فلم کے تھرو آپ ایک بٹن دبانے سے ہر ایک کو پہنچا سکتے ہیں، چاہے کوئی بچہ کینیا میں درخت کے نیچے کھڑا ہو یا کوئی بچہ جام شوروں میں اسکول میں بیٹھا ہو جو کبھی فلم دیکھنے نہیں جائے گا، یا کوئی بچہ آئی وی لیگ اسکول میں ٹوکیو میں بیٹھا ہو،
ٹھیک
ہے نا؟ تو یہ فلم جو ہے نا یہ ہر ایک کے لیے ہے، اور ایسی فلمیں بنانا جو کہ کمرشلی اورینٹڈ نہیں ہے مگر وہ سچ پہ بنیاد رکھتی ہیں، سچ پہ بیسز ہیں، اور ایسی کہانیاں سنا رہی ہیں جو کہ دوسرے لوگوں کو سیکھنے کا
اور آگے بڑھنے کی تحریک بھی دیتی ہیں. ان کی ظاہر ہے بڑی اہم شخصیات کی انٹرویو سن کر یا دیکھ کر لوگوں میں تحریک پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھی کچھ کریں. تو اس اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے تھرو آپ پاکستان کی سیاست، معاشرت اور جو ایک پوری تاریخ ہے اس کو بھی پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں، کیونکہ بیبسی سدھوا کی زندگی جو ہے وہ مختلف مراحل سے جب گزری تو اس میں پاکستان کی سیاست کا بھی ذکر ہوا اور معاشرت کا بھی اور جغرافیے کا بھی. ٹھیک کہا میں نے؟
آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بجا فرما رہی ہیں. بیبسی کی تو ایک کہانی ہے اور ان کی کہانیوں سے پھر کتنی کہانیاں نکلتی آ رہی ہیں، رستے کھل رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے، اور اسی کا مطلب ہے ریسرچ اور مقالہ. بیبسی کے فادر ان لا آر کے سدھوا تھے، میئر تھے، اور ان کے والد جس زمانے میں پارٹیشن ہو رہا تھا اس زمانے میں ساری جو سیاسی میٹنگس تھیں وہ ان کے گھر پہ ہوتی تھیں، ان کے سسرال میں.
تو اس طرح سے آپ نے ان کی زندگی میں جو جو پہلو آئے اس کو آپ اس اپنی جو فلم ہے اس میں سمونے کی کوشش کر رہی ہیں. بہت شکریہ سعدی عقیلی صاحبہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے، ہمارے سننے والوں کے لیے وقت نکالا. اب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم پروگرام کو سمیٹیں گے.
جی،
پاکستانی بازار، پاکستانی کھانے.
جی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام آپ کی دنیا، میں ہوں یاسمین جمیل. آرٹ کی بات کی سعدی عقیلی نے، اور اب امریکہ میں آرٹ کے ایک میلے کی کہانی سنیے اس رپورٹ میں، جسے نخبت ملک پیش کر رہی ہیں.
پاکستانی بازار، پاکستانی کھانے اور ہزاروں پاکستانی ایک ساتھ، ایک چھت تلے. ریاست فلوریڈا کی شہر اورلینڈو میں 5 دن کے لیے اس منی پاکستان کو بسانے والے پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں. امریکہ میں پاکستانی امریکن ڈاکٹرز کا یہ میلہ پچھلے 41 برسوں سے یوں ہی ہر سال لگایا جاتا ہے. اس سال آنے والے امریکی پاکستانیوں کی نوجوان نسل کی توجہ پاکستان کی موسیقی، فلمز اور آرٹس کی جانب دلانے کا فیصلہ کیا گیا.
ہم جو لوگ بڑے شہروں میں رہتے ہیں اور فلم فیسٹیولز میں جاتے ہیں یا آرٹ ایگزیبیشنز میں جاتے ہیں، پاکستان کی بہت کم نمائندگی ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کیا ٹیلنٹ کی کمی ہے.
یہ پہلا موقع تھا کہ اس فیسٹیول میں پاکستان کے چاروں صوبوں سے 50 پینٹنگز کی نمائش کی گئی. اسے یہاں لانے والے آرٹسٹس بھی پہلی بار امریکہ آئے تھے.
پاکستانی لوگوں سے جو وہاں رہتے ہیں وہ اگنور کر جاتے ہیں بے شمار چیزیں، یہ ہر چیز کو فیل کرتے ہیں، ٹچ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں.
اس فیسٹیول میں پاکستان سے 5 فیچر اور 5 ڈاکیومنٹری فلمز پیش کی گئیں، جبکہ پاکستانی موسیقی میں صوفی اور انقلابی شاعری کا استعمال کرنے والے موسیقاروں کو اس میلے میں دعوت دی گئی تھی.
لوگ آئیں یا نہ آئیں یا بہت کم تعداد میں آئیں، بہت ضروری ہے، وقت آ گیا کہ ہم اپنی فلمیں دکھائیں.
پاکستان کی امیج کو اگر آپ نے بہتر کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، اور وہ تمام دروازے کھولنے اور وہ رشتے ناطے قائم کرنے، تو پھر ضروری یہ ہے کہ آرٹس، پاکستان کی آرٹ، کلچر اور پوئٹری اور ادب کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے، وہی دروازے کھول سکتا ہے.
4 روزہ اپنا آرٹس، لٹریری اینڈ سوشل فیسٹیول کا انتظام پاکستانی امریکن ڈاکٹرز نے اپنی پیشہ وارانہ سرگرمیوں کے ساتھ رضاکارانہ بنیادوں پر سنبھالا تھا.
ہم لوگوں نے اپنا بجٹ خود جنریٹ کیا، اس میں ہمیں فنڈ ریزنگ کرنی پڑی جو کہ ہم نے سکسیزفلی کی. البتہ اگر ہمارے پاس زیادہ ٹائم ہوتا تو ہم اور بھی اچھے طریقے سے کرتے.
اپنا کے ہر سال ہونے والے اس کنونشن میں اگرچہ لوگوں کی زیادہ تر توجہ کھانے پینے اور یہاں سجنے والے پاکستانی بازار میں خریداری پر رہی، لیکن اس سوشل لٹری آرٹس فیسٹیول کے منتظمین کو امید ہے کہ اگر اس قسم کے میلے باقاعدگی سے ہوں تو پاکستانیوں کی امریکہ میں پیدا ہونے والی نسل کو پاکستان سے متعارف کروانے اور ملک کا سافٹ امیج تشکیل دینے میں مدد ملے گی۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، اورلینڈو، فلوریڈا۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے، آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.rnn.fm اور www.urduvoa.com۔
جی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اس کے ساتھ ہی آپ کی دنیا کا پروگرام اب سمیٹتے ہیں۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر تھے تھامس بلانڈے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے مختلف موضوعات پر بات کی، جس میں ہم نے بات کی تعلیم کی، قوم سرچ یونیورسٹی اسلام آباد کے ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر راحیل قمر سے، صحت کی بات کی بریسٹ کینسر کے ریسرچ کے ادارے زیلکسا کے فاؤنڈر شاہ رخ قمر سے، اور اب بات کی سعدیہ وکیلی نے اپنی فلم کے بارے میں۔ یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔